जी क्लास शेयर करें।
जी शेर साहब,
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की इस क्लास में तमाम तालिबात को खुश आमदेद। और हमारी आज की क्लास की तरतीब उसी तरह से है जैसे पहले हर क्लास की तरतीब होती है। सबसे पहले तो तालिबात से गुजारिश की जाएगी कि वो अपनी अटेंडेंस लगाएं। माशाल्लाह तकरीबन तमाम तालिबात ने अटेंडेंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लगा दी है। और फिर क्लास का दूसरा हिस्सा जो होता है वो पिछली आयत को रिकैप करने के हवाले से होता है। और पिछली आयत, ये आयत नंबर 87 सूरे आराफ की, ये आपके स्क्रीन पे आई हुई है जी। इसका तर्जुमा कौन करेगा? जी तर्जुमा फरमाए उम्मे शर्जील साहिबा, तर्जुमा कीजिए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वइन कानत ताइफतुम मिनकुम, और अगर तुम में से एक फिरका ईमान लाया, मिन आमनु बिल्लज़ी और सिलतु बिही वताइफतुम, इस पर जो मैंने हक भेजा गया, और एक फिरका ईमान नहीं लाया, तो सबर करो जब तक अल्लाह फैसला करे दरमियान तुम्हारे हमारे। वह हुआ खैरुल
हमारे होस्ट से गुजारिश, जो माइक खुला हुआ है उसको म्यूट कर दें प्लीज। जज़ाकुमुल्लाह। वह हुआ खैरुल हाकिमीन, इसका तर्जुमा वापस से कर दें। जी उम्मे शर्जील साहब, आपका माइक म्यूट हो गया, वापस ऑन कर लें आप। मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक?
जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है। बिस्मिल्लाह माने वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है।
माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तर्जुमा फरमाया। ये पिछली आयत थी, और ये कौन है और किस से बात कर रहा है? सबसे पहला सवाल, किसके अल्फाज है
ये? अल्लाह ताला
कि अगर तुम में से एक ईमान ले आता है उस चीज पे जो मैं लेके आया हूँ, और एक ईमान नहीं लाता तो सब्र करो। तो कौन ये इस अल्फाज ये कहने वाला कौन है? जाहिर है अल्लाह के अल्फाज है कुरान के।
जी अल्लाह के अल्फाज है, हजरत शोएब की कौम के लिए कहे गए, हजरत शोएब ने अपनी कौम से कहे, और अल्लाह ने इसमें निशानदेही की कि दो फिरकों की निशानदेही कर दी, कि एक फिरका वो जो ईमान लाया और एक फिरका वो जो ईमान नहीं लाया।
ठीक है, अच्छा ये सब्र करने का क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं अगर एक फिरका ईमान ले आया है, और यानी उस चीज पर ईमान ले आया जो मैं लेके आया हूँ, और एक फिरका नहीं ला रहा ईमान, तो सब्र करो हत्ता कि अल्लाह फैसला फरमा ले। इसका क्या मतलब?
सबर करने से ही कि अल्लाह के फैसले की, यानी उन्होंने ये कहा पिछली आयत से भी उसका ये रब्त है, कि उन्होंने पिछली आयत में ये तलकीन की थी अपने कौम को कि जो है वो दो रास्ते हैं, या तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, या जो इससे पहले कौमें आईं उनके उनके हालात को देखते हुए जो उनपे अजाब नाजिल हो उससे जो है वो तलकीन हासिल करो। तो हजरत शुएब ने ये फरमाया कि जो है अल्लाह फैसला करेगा, सब्र करो, यानी अगर तुम ईमान लाए तो भी तुम्हें उसकी जजा और सजा मिलेगी, और नहीं लाए तो भी मिलेगी।
بہت ہی اچھا، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے ایمان لاتے ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لاتے ہو تو پھر دیکھ لو، صبر کر لو، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اب یہ انہوں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ دو بڑی قومیں ہیں، تو ہمارے نزدیک تو بہت ساری قومیں ہیں اور اللہ نے ہمیں مختلف قوموں میں بنایا، کوئی سندھی ہے تو کوئی بلوچی ہے تو کوئی پٹھان ہے تو کوئی پنجابی ہے، کوئی ہندوستانی ہے تو کوئی عرب ہے، کوئی انگریز ہے، تو مختلف قوم ہیں. مگر اللہ کے نزدیک قیامت کے دن دو ہی قوم ہوں گے. دو قومی نظریہ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے بھی قائم فرمایا ہے. اور وہ کیا دو قومی نظریہ ہے؟ کہ دو ہی قومیں ہوں گی قیامت کے دن، ایک ایمان والے ہوں گے اور ایک کافر ہوں. اب یہ جو دو قومیں ہیں اللہ کی نظر میں، اس دنیا میں اللہ دو، اللہ تعالی یہی دیکھتے کہ کون ایمان والا ہے کون نہیں. ان دو قوموں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں قوموں میں جی کون بتائے گا؟
ایمان نہ لانے والا سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، اور یہ کہ اگر دنیا میں ناکام ہوا تو سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ دنیا میں دولت نہیں کمائی، نام شہرت عزت نہیں کمائی، اور اگر کما لی تو یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ جو ہے وہ شخص سمجھتا ہے جو ایمان نہیں لایا، اور جو ایمان لانے والا ہے وہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اس پہ یقین رکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا، عزت شہرت، وہ اللہ ہی کی طرف سے، اور ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. وہ دنیا کی کامیابی پہ جو ہے متکبر نہیں ہوتا اور ناکامی پہ مایوس نہیں ہوتا.
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو شخص ایمان والا ہوتا ہے وہ دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھتا نہیں ہے. وہ کہ دنیا میں وہ بہت کامیاب بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے ایمان والے دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب گزرے، مگر جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کو ہی اصل کامیابی سمجھتا ہے. آپ سب کو ایک واقعہ بس پچھلے ہفتے جو پیش آیا اس ٹاپک سے متعلق اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور کے ایئرپورٹ پہ یہ عارض موجود تھا، اور وہاں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کوچ ہیں، سگلین مشتاق ان کا نام ہے، ان سے ملاقات ہو گئی. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ جی آپ تو کرکٹ کھیلتے ہیں. اب وہ نیک ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی ہے، ٹوپی بھی پہنتے ہیں، حتیٰ کہ کوچنگ کے دوران بھی سر کے اوپر ان کی ماشاءاللہ ٹوپی بھی ہوتی ہے، تو نیک آدمی ہو گئے ہیں. مگر ایک زمانے میں وہ بڑے کرکٹ کے سٹار بھی تھے اور ماشاءاللہ بڑے مشہور کرکٹر بھی تھے. ان سے ملاقات جی بچے جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرکٹ کی طرف رغبت دی جائے، حالانکہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ابھی کوچ ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، بچوں کو تو حافظ اور عالم بنایا جائے، اور بس ان کو کاروبار سکھایا جائے تاکہ وہ حافظ عالم بنے، اپنی زندگی ضروریات جو ہیں وہ کاروبار سے پوری کریں اور پوری زندگی دین میں صرف کریں. تو دیکھیں جب ایمان پھیلتا ہے، ایمان دل میں آ جاتا ہے، تو انسان اس دنیا کی کامیابی، یہ اتنا بڑا کرکٹر، اتنی بڑی اس، اور ابھی تک وہ کرکٹ ٹیم کا کوچ ہے، مگر اس کے دل میں شوق یہ تھا کہ جی بچے کو حافظ عالم بنانا ہے، اور اس کی ضروریات بھی اس کرکٹ سے پوری نہ ہو، اس کی انکم اس کرکٹ سے نہ ہو بلکہ اس کی انکم جو ہے وہ کاروبار سے ہو، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ دین کو دے سکے. پھر آخر میں جو بات اس نے کی وہ سب سے زیادہ حیران کن تھی، کہ انہوں نے فرمایا کہ جی ہم تو کرکٹ کھیل کے پھنس گئے ہیں، کاش کہ ہم بھی حافظ اور عالم بن جاتے. اللہ اکبر، یہ سن کے دل باغ باغ ہو گیا کہ دیکھو کیسا ایمانی جذبہ ہے، حالانکہ زندگی پوری گراؤنڈز پہ گزری ہے، کرکٹ کھیلتے ہوئے، ٹی وی میں آتے ہوئے گزری ہے، مگر دل میں جب ایمان آتا ہے تو ایمان کی پھر ایسی بہار ہوتی ہے. تو ایمان والے کے لیے دنیا میں اگر وہ کامیاب بھی ہو جائے تو اس کامیابی کو وہ بہت زیادہ کامیابی نہیں گنتا، اس کی نظر میں آخرت کی کامیابی بڑی کامیابی ہوتی ہے. دوسرا سوال اس حوالے سے آپ سب سے یہ ہے کہ ایک تو فرق ایمان والوں میں اور ایمان نہیں والوں میں یہ ہے کہ ایمان والا آخرت کی کامیابی کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے, دنیا کی کامیابی کو وہ برا تو نہیں سمجھتا مگر وہ دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی نہیں سمجھتا. دوسرا فرق ان دونوں میں کیا ہے جی, کون بتائے گا؟ جی طوبا فہد صاحبہ بتائیے. ایمان والوں میں اور ایمان نہیں رکھنے والوں میں دوسرا بڑا فرق کیا ہے؟ سوچ کے اندر دوسرا فرق کیا ہے؟ جی طوبا فہد صاحبہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟
السلام علیکم وبرکاتہ.
جی وعلیکم السلام.
سفر کی ہے کہ وہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ ہر چیز کا پیدا کر, وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, جیسے چاند ستارے وغیرہ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, کوئی بندہ نہیں بنا سکتا. اور ایمان نہ لانے والے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بائی چانس بن گئی ہے, جبکہ جب کسی چیز کی وجہ سمجھ نہیں آتی تو وہ اس کے منکر ہو جاتے ہیں.
جی بالکل صحیح فرمایا. تو ایمان رکھنے والا اس کے پاس تو ایک بڑا پراپر جواب ہے کہ جی جتنی اتنی ساری چیزیں موجود ہیں, ان ساری چیزوں کو بنانے والا, ان ساری چیزوں کو زندگی دینے والا, ان ساری چیزوں کو چلانے والا اللہ ہے. اور یہ بہت ہی ایک معتبر جواب ہے کہ جی ایک ایسی طاقت ہے جس نے ان ساری چیزوں کو بنایا, ان ساری چیزوں کو زندگی بخشی. اتنی ساری ان ایکسپلینڈ صورتحال ہے, اس کا یہ بہت ہی منفرد اور زبردست جواب. اور ایمان نہیں لانے والے کے پاس بہت ہی عجیب و غریب جواب ہے جو عقل کو کبھی بھا ہی نہیں سکتا. جی یہ کس طرح پوری کائنات بن گئی, اتنے اربوں کھربوں ستارے ہیں, اتنی بڑی ساری چیز کوئی بڑی ذات تو ہوگی نا جس نے بنائی ہوگی. تو جواب ہوتا ہے یہ خود سے بن گئی, یہ بائی چانس بن گئی. بھائی چانس کیسے بن گئی؟ اللہ اکبر. تو ایمان نہ لانے والے کا جواب اس دنیا کی تخلیق کے بارے میں بڑا عجیب و غریب ہے کہ جی یہ چانس بن گئی. تو اس لیے جب اس طرح کی سوچ ہے تو جو ایمان والے معاشرے ہوتے ہیں ان معاشروں کا رنگ الگ ہوتا ہے. جن معاشروں میں ایمان نہیں بچتا, بس شیطانیت غالب ہوتی ہے اور بس اللہ کی نافرمانی غالب ہوتی ہے, اس معاشرے کا رنگ الگ ہوتا ہے. تو ایمان والے معاشرے میں اور کفر والے معاشرے میں تین بڑے فرق ہیں جو پچھلی کلاس میں بتائے گئے. جی پہلا فرق کیا ہے؟ جی رخسانہ رسول صاحبہ بتائیے. ایمان والے اور معاشرے اور ایمان نہیں رکھنے والے معاشرے میں پہلا بڑا فرق کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جو ہے وہ خواہشات کی پیروی زیادہ کرتے ہیں.
جی خواہشات کی پیروی سے اتنی پیروی کہ انسان دل کا اندھا بن جاتا ہے. اور اس کی ایک مثال بھی دی گئی تھی کہ دل کا اندھا پن کس درجے پہ پہنچا ہوا ہے ان کافر معاشروں میں. وہ کیا مثال تھی کچھ یاد ہوگا؟
جیسے ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ کر سکتی ہے, اور یہ ان لوگوں کو کورٹ سے اجازت ملی ہے.
جی یعنی اسلامی معاشروں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, ہوتا ہوگا, لوگ چپ کے یہ کرتے ہوں گے, مگر وہ معاشرہ جو ہے پورا معاشرے میں کسی بندے کو اب اس کے خلاف بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ ملک کا قانون بن گیا ہے کہ مرد اگر مرد سے محبت کرتا ہے یا عورت اگر عورت سے محبت کرتی ہے اور ان کے ساتھ زندگی میاں بیوی کی طرح گزارنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ قانون نے ان کو پوری پروٹیکشن, یعنی پورا معاشرہ اس چیز کی فیور میں ہے. اللہ اکبر. تو یہ ایسا دل اندھا ہو جاتا ہے خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے. تو وہاں کا ایک یعنی رنگ یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی اپنے عروج پہ ہے. بالکل صحیح جواب دیا جی. دوسرا فرق کیا ہے مسلمان اور کافر والے معاشرے میں؟ جی بتائیے. حمیدہ عمران صاحبہ بتائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگوں کے ہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے اور رشتہ دار ہوتے ہیں, چچا پھوپھی وغیرہ, یہ سب ہم لوگ ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہیں نا باہر کے ممالک میں اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. اگر جیسے بیٹا جوان ہو جائے تو 18 سال کا مطلب ہو جائے تو وہ جو ہے نا اس سے رینٹ لینے لگ جاتے ہیں, اور رشتہ دار جو ہے نا وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ایک یہ فرق بھی ہے. اور اس بارے میں آپ نے
چیز میں ظاہری مال کا فائدہ نظر نہیں آتا, اس چیز کا وہ فکر ہی نہیں ہوتی ہے. تو جیسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, کیونکہ ہم اللہ کا حکم سمجھتے ہیں, بلکہ اس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. تو ان معاشروں میں کیونکہ اللہ کو مانا ہی نہیں جاتا ہے, تو اللہ کے حکم کو بھی نہیں مانا جاتا ہے. اس لیے رشتہ دار بھی اگر آئے گا, اگر کوئی آپ کا چاچا یا کوئی قریبی رشتہ دار بہت عرصے بعد آپ کے گھر پہ جائے گا اور باہر کھانے جائیں گے, تو وہ اپنا پیسے پے کریں گے اور آپ اپنے پیسے پے کریں گے, اس طرح کا معاملہ, اور اس کو برا بھی نہیں سمجھا جائے گا. اسی طرح بیٹے کو بھی گھر میں نہیں رہنے دیا جاتا ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ بس اب ٹھیک ہے اپنا انتظام خود کرو. اور ہمارے معاشروں میں تو حدیث پاک میں آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنت کے کنارے پہ ایک گھر بنا کے دے گا, اور جو رشتہ داروں کی زیادتی برداشت کر لے گا اس کو جنت کے بالکل درمیان میں اللہ ایک گھر بنا کے دیں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے, اللہ ہو. اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے کے دروازے اپنے رشتہ داروں کے لیے کھل جاتے ہیں, اس کے گھر میں رزق کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. تو اب یہ تو کافروں کے لیے تو الٹی بات ہو گئی کہ جی اگر بہت سارے مہمان گھر پہ بلا لیے تو گھر میں جو مال ہے اور خرچہ ہے وہ زیادہ کرنا پڑے گا, اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نہیں, اس سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے گھروں میں مہمانوں کا آنا جانا زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں. تو دوسرا بڑا فرق اسلامی معاشروں میں اور کافروں کے معاشروں میں ہے کہ رشتہ داروں کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. رشتہ داروں سے رشتہ داری کو رکھنے اور اس کو برقرار رکھنے کو ایک بہت بڑا مقصد زندگی کا سمجھا جاتا ہے. جی تیسرا فرق کیا ہے دونوں معاشروں میں؟ جی بتائیے مسز اتھر صاحبہ. جی
السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
جی آپ نے بتایا تھا کہ ایک فرق یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں جہاں پہ بہت زیادہ نان بلیورز ہوتے ہیں, وہاں پہ بیماریاں, ایلنس اور ڈپریشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے, سکنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ہے 40 million پیپل ان امریکہ دے آر بیسیکلی ٹیکنگ ڈپریشن میڈیسن, کیونکہ اب وہاں پہ اتنا زیادہ ڈپریشن پھیل چکا ہوا ہے کہ جو ہے 40 million کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈپریشن کی دوائیاں لے رہے ہیں اور وہ اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بلیو نہیں کرتے. اور پہلے 20 سال پہلے یہ سمجھا جاتا تھا وہاں پہ کہ جو آپ کی جو ہے 40 سال سے چھوٹی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈپریشن کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ وہ خود ہی کوپ کر جاتے ہیں ڈپریشن سے. لیکن اب یہاں پہ بھی یہ مانا جاتا ہے کہ اگر بچہ 12 سال کی عمر کا بھی ہے اور اگر وہ ڈپریشن کا مریض ہے تو اس کو دوائی کی ضرورت ہے, وہ دوائی کے بغیر کوپ نہیں کر سکے گا. اور یہ سارا کا سارا اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے اور ہر چیز کے ہونے کو خود کو بلیم کرتے ہیں, اسی لیے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں.
جی ماشاء اللہ بہت ہی صحیح آپ نے جواب دیا کہ جی ان معاشروں میں ذہنی امراض کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے, ذہنی مریض بہت زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان اللہ پہ نہیں ہے، تو جو حالات آتے ہیں وہ ان کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے۔ تو اگر دنیا میں کامیابی مل گئی تو بہت ہی متکبر ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں، اور دنیا میں کسی وجہ سے ناکامی ملتی ہے تو پھر بالکل مایوس ہو کے ڈپریس ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ سوسائڈ کرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہی صرف یہ نہیں کہ ڈپریشن جو ہے وہ کافر معاشروں میں بہت زیادہ ہے، جو سوسائڈ ریٹ ہے، خودکشی کی جو شرح ہے، وہ بھی کافر معاشروں میں بہت زیادہ ہے۔ تو بہت ہی اچھا جواب دیا، اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ پچھلی کلاس کا کچھ خلاصہ تھا، اب ہم آج کی کلاس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا، سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ قال الملأ الذين استكبروا، اور بولے سردار جو کہ متکبر تھے، من قوم ہی ان کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ کہ ہم ضرور نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب آپ کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائیں ان کو بھی نکال دیں گے، مِنْ قَرْيَتِنَا ہمارے شہر سے، اَوْ لَتَعُدُّنَّ فِي مِلَّتِنَا یا پھر یہ ہے کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین پر۔ قالا فرمایا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اولو کننا کارہین کہ کیا ہم لوٹ آئیں آپ کے دین پر اگرچہ ہم بیزار بھی ہوں اس سے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی قوم نے ان سے کہا کہ جی آپ ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم ایمان نہیں لائے، ہمارے ساتھ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، کوئی اللہ کی ناراضگی نہیں آئی، ہم ویسے ہی ہیں جیسے آپ لوگ ہیں، تو اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے۔ اور انہوں نے ان کو الٹیمیٹم دیا، اور یہ الٹیمیٹم اس آیت میں آیا کہ جو قوم کے بڑے سردار متکبر تھے نا، انہوں نے کہا کہ جی شعیب، اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہر ہے وہ اس طرح سے یا شعیب کر کے بلاتے تھے، ان کے لیے تو وہ نبی نہیں تھے، ہمارے لیے تو بڑے نبی ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح سے ان کا نام لے کے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے شعیب، اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر نکلو ہمارے گاؤں میں سے، اور اپنے ساتھ لے جاؤ یہ اپنے لوگوں کو بھی، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ واپس لوٹ آؤ جو ہمارا دین ہے اس پہ۔ مفسرین نے تھوڑی سی گفتگو یہاں فرمائی کہ لوٹ آؤ مشرکانہ دین پر، تو کیا پہلے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مشرک تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو تمام مفسرین نے لکھا کہ کوئی بھی نبی نبوت سے پہلے بھی مشرک نہیں ہوتے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں شرک عروج پہ تھا، مگر آپ بھی شرک کے قائل نہیں تھے، اور حضرت صدیق اکبر بھی شرک کے قائل نہیں تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف میں اتنے سارے بت پڑے تھے مگر بت پرستی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کی اور حضرت صدیق نے بھی نہیں فرمائی۔ تو اسی طرح حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے معاشرے میں تو یہ بت پرستی ہوتی تھی، مگر ان سرداروں کو کیا پتا کہ جی یہ کیا ذہن رکھتے ہیں، آپ تو بت پرستی نہیں کرتے تھے، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہم سب اس طرح سے بت پرست ہیں اور اب یہ نبی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ بھی پہلے اسی طرح سے ہوتے ہوں گے، تو انہوں نے اپنے زوم میں یہ بات کی کہ جی آپ واپس اس طرف لوٹ آئیں جس طرف ہماری ملت ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں تو اس سے بہت ہی بیزاری ہے، آپ کے طریقوں سے ہم تو بہت ہی پریشان ہیں اور ہمیں بالکل یہ پسند نہیں ہے. کنا کارہین، ہمیں تو کراہت ہوتی ہے اس سے. تو یہ ان کے الٹیمیٹم کا جواب حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دیا، اور اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کے متکبر لوگوں نے یہ باتیں کی. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی، ایمان والے کو ایمان سے ختم کروا دیتی ہے، اور جو کفر پر ہے یہ تکبر اسے ایمان کی طرف آنے نہیں دیتا. تو یہ بہت بڑا باطنی مرض ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور کسی اور کو ایسا بڑا نہ سمجھے، حتیٰ کہ اس کے ذہن سے یہ بھی اوجھل ہو جاتا ہے کہ بڑی ذات تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو متکبر شخص جو ہے اس کے بارے میں یہ خدشہ رہتا ہے کہ اگر ایمان والا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو یہ تکبر اسے ایمان کی طرف آنے نہیں دے گا. یہ عجیب چیز تکبر، بڑی بیماری. اور یہ تمام کافروں نے جنہوں نے انبیاء کرام کی بات نہیں مانی ان کے اندر یہ کامن ایلیمنٹ ہے، ایک چیز جو سب میں یکساں ہے، چاہے وہ قریش مکہ کے سردار تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بات نہیں مانی، چاہے شعیب علیہ السلام والسلام کی قوم کے سردار، ایک چیز کامن تھی، تکبر سب میں تھا، سب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. اسی لیے مشائخ نے فرمایا کہ یہ تکبر جو ہے یہ ام الامراض ہے، ساری باطنی بیماریوں کی ماں ہے، یہ سب سے بڑا باطنی مرض ہے. بلکہ ام الامراض کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باطنی بیماریوں کا سر چشمہ ہے. یعنی جس کے اندر تکبر ہوگا نا، اس کے اندر باقی تمام باطنی بیماریاں، اس کے اندر غصہ بھی ہوگا، اس کے اندر شہوت بھی ہوگی، اس کے اندر دنیا کی حرص بھی ہوگی، مال کا مقابلہ بھی ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ حسد بھی ہوگی، اس کے اندر ریاکاری بھی ہوگی. یہ تمام باطنی امراض متکبر شخص میں ضرور موجود ہوں گے، کیونکہ تکبر ام الامراض ہے. چنانچہ تکبر والے شخص میں غصہ ضرور ہوگا. سب سے پہلی چیز متکبر شخص میں ایک تکبر کا مرض دیکھیں گے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر یہ والا باطنی مرض بھی دیکھیں گے کہ اسے غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، غصہ بے قابو ہے. کیوں متکبر شخص کے اندر یہ باطنی دوسری، چلو ایک باطنی بیماری تھی دوسری باطنی بیماری بھی آ گئی، کیوں آ گئی؟ اس لیے آ گئی کہ متکبر شخص بائی ڈیفینیشن وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. تو جب اس کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جلدی غصہ میں آ جاتا ہے، وہ ہر وقت یہی پسند کرتا ہے کہ بس جو بات میں کر دوں وہ ویسی ہی پوری ہو جانی چاہیے. یہی تو تکبر ہے کہ بس میری بات صحیح ہے باقی سب غلط. اس لیے طبیعت کے خلاف، خواہش کے خلاف کوئی بھی چیز ہو جائے گی وہ تکبر شخص بھڑک اٹھے گا، غصے میں آ جائے. تو جس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے، جو کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے کبھی اس کو ڈانٹ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹھیک ہے انسان کر لیتا ہے، مگر یہ ایک بہت بڑی باطنی مرض کی سمٹم ہے. ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہنا کہ انسان اندر سے متکبر ہے، اور تکبر وہ گناہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی صحیح، دنیا میں بھی ملے گی، اور اس میں سے ایک مرض یہ ہے کہ انسان والدین کی نافرمانی کرے، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ تکبر کرے۔ متکبر شخص کو اللہ اکبر غصہ فوراً آتا ہے، اس کے مرض میں سے دوسرا مرض یہ نکلتا ہے، غصے کا مرض، اور غصے والا شخص جو ہے وہ شیطان کے بالکل کنٹرول میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غصے والے شخص کے رگوں میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جب غصہ آ جاتا ہے نا تکبر والے شخص کو، تو اب اس کے زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کے اندر بھی شیطان کا حصہ، اور اس کے ہر فیصلے میں بھی شیطان کا حصہ، وہ شیطان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ اس لیے اگر طبیعت کے خلاف کتنی ہی کوئی بات کیوں نہ ہو جائے، انسان فیصلہ نہ کرے جب تک کہ سکون والی حالت میں نہ ہو، غصہ ختم ہو جائے تو پھر ایک اچھا فیصلہ، ایک اچھی سوچ آ سکتی ہے۔ یہ وہی غصہ ہی تو ہے کہ انسان طلاق دے بیٹھتا ہے اور پھر پوری زندگی روتا ہے، بیوی سے بھی محروم اور بچوں سے بھی محروم، اور آدھے رشتہ دار جو ہیں وہ ناراض، ہر طرح کی تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اور لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اس کو بہت ہی زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ ہائے میں تکبر نہ کرتا، تو ہائے میں غصہ نہ کرتا، آج اس صورتحال میں پہنچا ہوا ہوں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ تو تیرے ایمان ہی کو خراب کر دیتا ہے، ایمان میں فساد کر دیتا ہے۔ تو کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں، جس نے زیادتی کی ہے تو بھائی مجھے غصہ دکھانا چاہیے، اس کو سیدھا جو کرنا ہے میں نے۔ تو کئی مرتبہ ہم اپنے، کئی مرتبہ بیوی شوہر سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے غصہ کیا ہی نہیں، اور کئی مرتبہ شوہر بیوی سے کہتا ہے، یا کئی مرتبہ بچے والدین سے کہتے ہیں کہ جی غصہ کرنا تھا آپ نے کیا ہی نہیں۔ اور جس نے غصہ نہیں کیا اس نے اپنی عقل کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیا، اپنی عقل اٹھا کے شیطان کو نہیں دی، اس نے تو بڑا عقل مندی کا کام کیا۔ تو غصے میں آ جانا کوئی اچھی پرفارمنس نہیں ہے، غصے کو کنٹرول کر لینا یہ سب سے اچھی پرفارمنس ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو غصہ آنے میں ہی دیر لگے، وہ غصہ والی ڈومین میں جاتا ہی نہیں ہے، اور اس کے غصے اترنے میں بہت جلدی لگے۔ مگر کیا کرے، اگر تکبر کا مرض موجود ہے، انسان اپنے آپ کو بس بڑا ہی سمجھتا ہے، تو غصہ تو چھوٹی چھوٹی بات میں آئے گا، انسان ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ تو متکبر شخص، یہ تکبر والا جو ہے، اس کے اندر ہر باطنی مرض ہوگا، اور سب سے واضح جو مرض ہوگا، سب سے پہلا مرض وہ غصے کا مرض ہے۔ دوسرا مرض متکبر شخص کے اندر دنیا کی حرص بہت زیادہ ہوگی۔ حرص کی سپیلنگ ہا را سین لکھی ہوئی ہے، حالانکہ حرص کی سپیلنگ ہا را سواد ہوتی ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ جی، متکبر شخص جو ہے، اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو دنیا کی حرص اس پہ کیسے آ گئی؟ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی حرص نہ ہو، صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھتا، مگر مشائخ نے فرمایا نہیں، جس کے اندر تکبر ہوگا اس کے اندر دنیا کی حرص بھی ہوگی، دنیا کے مال کا مقابلہ ضرور کرے گا تکبر والا بندہ۔ کیوں؟ کیونکہ متکبر بندہ بائی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے، وہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اسے بڑا بننے کا شوق ہے کہ میں بڑا ہوں، میں سردار ہوں، میں مالدار ہوں، دوسرا میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو شوق ہے دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اب کیونکہ زمانہ بڑا تو اسے ہی آج کل سمجھتا ہے اکثر لوگ، کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے, تو کیونکہ بڑا بننے کا شوق ہے تو مال کا شوق تو آٹومیٹکلی آ جائے گا, کیونکہ زمانہ مالدار کو بڑا سمجھ رہا ہے, اس لیے وہ مال کی ہرس بھی کرے گا, دنیا میں مقابلے بھی لگائے گا, مال کے مقابلے کرے گا, اور جس کے پاس مال نہیں ہوگا اس کو تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھے گا, اس کو تو وہ ایک گری پڑی چیز سمجھے گا, کیونکہ طبیعت میں جو تکبر ہے, بلکہ متکبر شخص کی ایک خاص خصلت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بس مال کے مال سے تولتا ہے, اگر امیر ہے تو پھر تو میرے برابر میں بیٹھنے کے قابل ہے, اگر امیر نہیں ہے تو یہاں سے اٹھے اور جائے کہیں اور بیٹھے, زیادہ مجھ سے بات بھی نہ کرے. تو جب صرف امیر لوگوں سے, مالدار لوگوں سے بات کرنے کا شوق رہ جاتا ہے, کسی غریب کی دل جوئی کرنے کو دل نہیں کرتا, کسی غریب سے دوستی رکھنے کو دل نہیں کرتا, تو یہ سمجھ لیں تکبر اپنی اونچائی پہ موجود ہے, اپنے عروج پر ہے. ہمارے اکابرین اللہ نے ان کو مال بہت دیا تھا مگر غریبوں سے محبت زیادہ رکھتے تھے, اپنے کمزور رشتہ داروں کی زیادہ خیر خبر کرتے تھے, نوکروں کی غلاموں کی زیادہ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں بادشاہ مدینہ تھے اور اب بادشاہ مکہ بننے کے لیے مکہ فتح کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ کا غلام تھا جو آپ کی گھوڑے کی نکیل پکڑا ہوا تھا, پورا راستہ آپ نے اس کے ساتھ یہ ڈیل کی ہوئی تھی کہ نہیں جی سارا وقت میں نہیں بیٹھوں گا, تھوڑی دیر آپ گھوڑے پہ بیٹھیں گے اور میں نکیل پکڑوں گا, اور تھوڑی دیر میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا اور آپ نکیل پکڑیں گے. اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ بادشاہ وقت ہیں, تو آپ کیوں نکیل پکڑیں گے اور میں کیوں گھوڑے پہ بیٹھوں گا, بھائی میں نکیل پکڑوں گا, میں غلام ہوں. فرمایا نہیں, تو انسان ہے, جس طرح میں تھکتا ہوں تو بھی تھکتا ہے. تو اللہ کی شان, جس وقت مکہ مکرمہ میں اللہ کے پیارے محبوب داخل ہوئے, اس وقت یہ جو گھوڑے پہ بیٹھنے کی ٹرن تھی وہ غلام کی تھی, تو بادشاہ مکہ اور بادشاہ مدینہ, مدینہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں, گھوڑے پہ جو ہے غلام بیٹھا ہے اور نکیل اللہ کے پیارے محبوب نے پکڑی ہوئی ہے. تو ہم تو اسے بہت ہی ایک غلط سی چیز سمجھتے ہیں کہ کسی نوکر کے ساتھ کوئی اچھی تعلق دوستی رکھنا, کہتا ان کو تو دور ہی رکھو, ان سے تو بات بھی کرنا نہیں ضروری ہے. نہ آج انسانوں کو ہم اپنے سے کمتر سمجھیں گے, کل اللہ کی نگاہ میں ہم کمتر ہو جائیں گے, اللہ کے پیارے محبوب کی نگاہ میں کمتر ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے حضرت اپنے ایک صحابی کو بلا کے حکمن کہا کہ تم غریبوں سے محبت رکھا کرو. اللہ اکبر. اس لیے علامہ اقبال نے تو یہ دعا کی, ان کی جو مشہور دعا ہے, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا, ہو میرا کام غریبوں سے محبت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جو انسان اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے دل کو ایسا بنا دے کہ میں غریبوں کی حمایت کروں, مسکینوں, درد مندوں, ضعیفوں سے محبت کروں. یہ ہمارے پیارے محبوب کی سنت ہے. تو متکبر شخص جو ہے وہ تو بس ہر ایک کو مال میں تولے گا, میرے جتنا امیر نہیں ہے, اور بہت امیر کوئی اس سے بڑا عہدے والا, بڑا امیر والا ہو گیا تو بشتہ چلا جائے گا. یہ بھی تکبر والے کی نشانی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ متکبر شخص جو ہے, دنیا کا حریص جو ہے, وہ ہر وقت مال کا مقابلہ کرے گا. اس کے پاس ایک پہاڑ سونے کا بھی ہو جائے گا نا, وہ کہے گا کاش میرے پاس دوسرا پہاڑ ہو جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ متکبر, یہ حریص شخص کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے اس کا تکبر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الحاکم التکاثر, تم کو غفلت میں ڈال دیا مال میں مقابلہ کرنے کو, حتی زرتم المقابر, حتی کہ تم اپنی قبروں میں چلے گئے. تو یہ تکبر جو ہے اس سے انسان کے اندر غصہ بھی زیادہ آتا ہے. متکبر شخص کے اندر دنیا کی مقابلے اور دنیا کی لالچ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تیسری چیز, تکبر والا شخص جو ہے اس کے اندر حسد بھی بہت ہوتا ہے. حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ہمارے اس ملک کے بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. جو ہماری آن سائٹ کلاس ہوتی ہے وہ تفسیر کے ساتھ ساتھ فقہ جو پڑھتی ہے, وہ حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب عمدۃ الفقہ سے پڑھتی ہے یا زبدۃ الفقہ سے پڑھتی ہے. تو یہ بزرگ ہیں, یہ فرماتے ہیں کہ متکبر شخص کے اندر حسد ضرور ہوگی. اس کے اندر یہ والا بات نہیں, مرض تو ہوگا ہی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ متکبر شخص اپنے آپ کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے, اور جب کوئی اور اونچا ہوتا ہے تو اس کو بہت ہی ناراضگی اور پریشانی ہوتی ہے. یہ بڑا نیچرل سی چیز ہے. متکبر شخص کے اندر حسد کی باطنی بیماری تو ضرور ہوگی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو حسد اتنی بڑی باطنی بیماری نہیں. نہیں نہیں نہیں, بڑی باطنی بیماری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا. ایک حدیث میں فرمایا کہ حسد تو تمہارے کیے ہوئے اعمال کو کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. کہ وہ شخص جو دوسروں کی مال کو دیکھ کر یا دوسروں کی کوئی اور نعمت کو دیکھ کر یا دوسروں کے آگے بڑھنے کو دیکھ کر اگر اس کا دل پریشان اور ناراض ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑا باطنی مرض ہے. اور جو شخص اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے. یہ مرض لگ گیا تو بس اللہ اکبر, دنیا کی جتنی بھی نعمتیں آ جائیں انسان راتوں کو سو نہیں سکتا کہ جی میری گاڑی ایسی ہے, اس نے نئی گاڑی بڑی گاڑی لے کیسے لی, اللہ اکبر, اسی پہ پوری رات جاگتے ہوئے گزر گئی اور غم کا کوئی انداز نہیں. انسان یہ حسد کے مرض میں گھلتا چلا جاتا ہے. اس سے تکلیف اور کسی کو نہیں, انسان کو خود کو ہوتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ حسد کے مرض کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو رہی ہے اس کے لیے انسان دعا کرے کہ اللہ اس کو اور عطا کرے, اس سے یہ حسد کا مرض جاتا رہتا ہے. مومن تو سب کے لیے خیر خواہ ہے, ہر ایک کے لیے یہ چاہے گا کہ اس کی نعمتیں بڑھ جائیں. ایسا بندہ اصل دیندار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ, دین تو اصل خیر خواہی ہے. تو اگر حسد ہی دل میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں سیکھا ابھی دین سے. انسان بڑا دل رکھے, اور دوسروں کو اگر نعمتیں ملتی ہیں تو دیکھ کے خوش ہو. یہ دنیا کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہ دیتے. تو یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں ہے. اگر اس کی کچھ نعمتیں اپنے ساتھی کو مل گئی, بہن بھائیوں کو مل گئی, رشتہ داروں کو مل گئی, پریشان نہ ہو اور دعائیں ان کے لیے کریں. تو متکبر شخص کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح متکبر شخص جو ہے اس کے اندر شہوت بھی زیادہ ہوتی ہے. شہوت کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ تکبر اور شہوت کا کیا تعلق؟ متکبر شخص کے اندر شہوت اس لیے زیادہ, اور شہوت والے گناہ کیوں اس لیے زیادہ کرتا ہے؟ کیونکہ طبیعت میں منمانی ہوتی ہے کہ جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گا. یہ تو متکبر شخص. اس لیے جب شہوت کا معاملہ آتا ہے تو جہاں دل کرتا ہے ادھر اپنی شہوت کو استعمال کر لیتا ہے. نہ یہ دیکھتا ہے کہ حلال کیا ہے, نہ دیکھتا ہے کہ حرام کیا ہے. اسی طرح ایک اور باطنی مرض ہے جس کا تذکرہ
آپ کی نوٹس میں نہیں, اور وہ ہے ریا. ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھلاوا. متکبر شخص کے اندر ریا تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. وہ ہر وقت چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بھی عمل کروں, اگر کوئی اچھا کام کروں تو ساری واہ واہ تو خوب ہو. اور یہ واہ واہ کا شوق جو ہے, اللہ اکبر, اس نے انسان کے کیے ہوئے بڑے بڑے اعمال کو زیرو کر دیا. اسی لیے وہ بادشاہ تھا, اس نے مسجد بنائی تھی, مسجد کے باہر لکھ دیا تھا کہ یہ مسجد بادشاہ نے بنائی ہے. اس کو بار بار خواب میں دکھایا گیا کہ جہاں اس کا نام لکھا تھا ایک عورت کا نام لکھا ہوا تھا. اس نے بڑا ڈھونڈا, یہ عورت ہے کون, پتہ چلا ایک بڑھیا ہے. اور وہ بڑھیا جو ہے, اس نے دیکھا کہ جی اتنی بڑی مسجد بن رہی ہے, مگر میرا تو کوئی حصہ نہیں ہے مسجد بننے میں, کہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے کہ میں کیا دے سکوں اس مسجد کے لیے. مسجد بننے میں جو گدھے استعمال ہوتے تھے, گدھے تھک جاتے تھے تو ان کو پانی پلا دیتی تھی کہ چلو یہی حصہ میرا ڈل جائے. اللہ کے ہاں اس عورت کا یہ عمل زیادہ قبول تھا. اللہ نے کہا اس مسجد کا ثواب تو اس عورت کو ملنا ہے, اس بڑھیا کو. اور یہ جو بادشاہ جس نے پیسے تو لگائے بیت المال کے اور اپنا نام لکھ دیا, اس کو کوئی اس میں سے حصہ نہیں ملا. تو متکبر شخص جو ہے, اس کے اندر شہوت کا باطنی مرض بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر ریا کا باطنی مرض بھی, اس کے اندر حسد کا باطنی مرض بھی, اس کے اندر غصے کا باطنی مرض بھی, اسی طرح اس کے اندر دنیا داری اور مال کے مقابلے کا باطنی مرض بھی ہوتا ہے. اسی لیے جو بزرگوں کے پاس جاتے ہیں, ان بزرگوں کے پاس جانے کا سب سے بڑا مقصد کے اندر سے انسان کا یہ تکبر نکل جائے. کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے, حضرت یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ تصوف اپنی میں کو مارنے کا دوسرا نام ہے. کہ جس نے تکبر کو ختم کر لیا اس کو یہ فائدہ ہو گیا تصوف سے. تو یہ جو شیخ ہم بناتے ہیں اور ان کو اپنا یہ گائیڈ سمجھتے ہیں, اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے یہ کہ اندر کے باطنی امراض ختم ہو جائے, یہ تکبر ختم ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں اس تکبر سے نجات عطا فرمائے. ایک باتیں ان نوٹس میں لکھی ہیں مگر ٹائم اپ ہو گیا, اس لیے انشاءاللہ یا تو اگلی کلاس سے پہلے اس کو کور کر لیں گے. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. آج ایک مرتبہ پھر ترجمہ کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومہ, بولے سردار تکبر قوم کے, لنخرجنک یا شعیب, کہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب. والذین آمنوا معک, اور جو تیرے ساتھ ایمان والے ان کو بھی نکالیں گے. من قریتنا, ہمارے شہر سے. او لتعودن فی ملتنا, یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین پر. قال, فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے, اولو کننا کارہین, کیا ہم بیزار ہوں تب بھی کیا ہم آپ کے دین پہ واپس آئیں گے؟ ہم تو آپ کے دین سے بیزار ہیں. یہاں آ کے آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے. طالبات تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں. ہر دم ہر دم اللہ اللہ کرے, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.